ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مٹی مسلمان کا وضو ہے خواہ 10 سال تک پانی نہ ملے، یعنی صرف کسی خاص وقت کے لیے نہیں، اگر سالوں سال پانی نہیں، کئی علاقے ایسے ہوتے ہیں جسے صرف پینے کا پانی اور نہانے کے لیے وضو کے لیے کوئی پانی نہیں، تو اس مٹی سے ہی اپنے آپ کو صاف کیا جا سکتا ہے. ہاں اگر آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے یا ابھی شروع کی، اتنے میں پانی آ گیا، اب کیا ہوگا؟ آب آمد تیمم برخاست، پانی آ گیا تیمم رخصت. لیکن اگر نماز پڑھ چکے ہیں تو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں. کیسے؟ آپ نے فرمایا ایک نماز کو 2 مرتبہ مت پڑھو، آپ نے اس چیز سے روکا ہے. یعنی اگر صرف تیمم کیا تھا، نماز نہیں پڑھی تھی یا ابھی شروع ہی کی، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وضو کر لیں. لیکن اگر ساری پڑھ چکے تو اب دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں، چاہے نماز کا وقت باقی ہو. لا تصلوا صلاۃ فی یوم مرتین، نسائی کی روایت ہے، ایک دن میں 2 نمازیں ایک وقت کی مت پڑھو. تو اب اس سے کیا ہوا نتیجہ؟ کب ہو سکتا ہے تیمم؟ کس کس حالت میں؟ سفر، بیماری، اور گھر پہ ہونے کے باوجود اگر پانی نہ ہو. ٹھیک، ٹھنڈا پانی گھر میں گرم کر لیں، اور اگر سفر پر ہو تو اس صورت میں تیمم کر لیں. اور پارشلی بھی تیمم ہو سکتا ہے، اور وہ تیمم نہیں، اس کو مسح کہتے ہیں. تو مثلا کوئی ہڈی ٹوٹ گئی، کوئی زخم ہے تو اس حصے پہ آپ اس کو نہ نہلائیں دھلائیں اور باقی جسم دھو لیں. اور اگر ایسی بیماری ہے جس میں زیادہ نقصان ہو تو پھر صرف تیمم کر لیں، اور اس کی کوئی لمٹ نہیں، کئی سال تک بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. الم ترى الى الذين، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو؟ کن لوگوں کو؟ الذين، وہ لوگ، اوتو، جو دیے گئے، نصیباً، ایک حصہ، کس چیز کا حصہ؟ من الکتاب، کتاب کا، کتاب میں سے. کون سی کتاب میں سے؟ تورات کی طرف اشارہ ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کتاب کو پا کر یشترون الدلالہ، گمراہی خریدتے ہیں. کتاب کے حکم کے برعکس گمراہی خریدتے ہیں، گمراہی کے خریدار بنے ہوئے ہیں. کتاب کی نعمت کو پہچانتے نہیں، کتاب کو چھوڑ کر ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں جس سے ان کی منزل گم ہو گئی ہے. وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، کیا؟ اَن تَدِلُّ، کہ تم بھی گم کر دو، السبیل، راستے کو، یعنی سیدھے راستے کو. اشارہ ہے اہل کتاب کی طرف کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا. کتاب کا حصہ اس لیے کہ ان کے ہاں، ان کو جو کتاب ملی تھی وہ مکمل احکامات پر مشتمل نہ تھی. کچھ احکامات ان کی کتاب میں تھے، کچھ تعلیمات ان کے بعد نصارہ کی کتاب میں، یعنی انجیل میں تھے، اور ان کتابوں کی تکمیل قرآن حکیم میں ہوئی. تو الکتاب کا لفظ جب قرآن پاک میں آتا ہے تو دراصل اشارہ ہوتا ہے تمام کتب سماویہ، یعنی آسمانی کتابوں کے مجموعے کی طرف. الکتاب، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف؟ غور تو کرو ان کی حالت پر کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یعنی جنہیں تورات دی گئی. تورات عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی. اصل تورات دو دفعہ گم ہوئی، پھر مختلف زبانوں میں اس کے تراجم پر انحصار کیا گیا. اصل الفاظ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے تھے وہ گم کر بیٹھے. آج کل تورات اور انجیل کے مجموعے کو بائبل مقدس کا نام دیا جاتا ہے، ہولی بائبل. تورات کے حصے کو عہد نامہ قدیم یا عتیق، اور انجیل کے حصے کو عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے، نیو ٹیسٹمنٹ اینڈ اولڈ ٹیسٹمنٹ. تورات از اولڈ ٹیسٹمنٹ. ان لوگوں نے کتاب پا کر کیا کیا؟ کتاب کو ایک طرف چھوڑ دیا اور اپنی ساری انرجیز کو استعمال کیا گمراہی کے راستوں میں. اور پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی تحریف شدہ کتاب کی تکمیل ہوئی تو انہیں یہ بات اچھی نہ لگی، بجائے اس کے کہ وہ دیندار ہونے کے ناطے اللہ کے چنے ہوئے چوزن پیپل ہونے کے ناطے اس بات پر شکر ادا کرتے کہ انہیں ایک ایسی کتاب ملی ہے جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی کتابوں کی تکمیل کرتی ہے. انہوں نے لوگوں کو اس کتاب سے بھی منحرف کرنا شروع کر دیا اور ایسی کوششوں میں منہمک ہو گئے کہ مسلمان اپنی کتاب سے، صراط مستقیم، السبیل سے، خاص راستے سے منحرف ہو جائیں. السبیل ہی کا دوسرا نام صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم کی علامات اللہ کی کتاب سے ملتی ہیں. جب کوئی قوم اللہ کی کتاب چھوڑ دیتی ہے تو صراط مستقیم سے ہٹ جاتی ہے. یہاں ہم مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم اہل کتاب کی ان چالوں، ان سازشوں، ان ہتھ کنڈوں سے بچ کر رہنا، ان کی پیروی سے بچ کر رہنا کہ جنہوں نے اپنی کتاب کو چھوڑ کر اپنے لیے گمراہی کو پسند کیا اور تمہارے لیے بھی وہ یہی چاہتے ہیں کہ تم اصل کو چھوڑ دو. واللہ اعلم بعدائکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. دشمن کس چیز کے؟ تمہارے دین کے دشمن، تمہاری آخرت کے دشمن. اللہ ان کو خوب جانتا ہے، یعنی اگر تم خود نہیں بھی جانتے تو اللہ کو معلوم ہے. عموماً جب ہم یہود و نصارہ کی سازشوں کے بارے میں، مثلاً جوش پروٹوکول کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک اگریسو ایٹیچیوڈ ابھرتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم فوراً ہی کوئی ایکشن کر لیں ان کے خلاف، اور بعض اوقات ہم اپنے پازیٹو کام چھوڑ کر ان سازشوں کی کھود کرید میں لگ جاتے ہیں کہ اچھا بھلا کیا کیا کر رہے ہیں، کہاں کر رہے ہیں. تو اس پر مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ واللہ اعلم بعدائکم، تم پریشان نہ ہو، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے. اب کرو کیا تم ان کی دشمنی سے بچنے کے لیے؟ وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا، اللہ کو دوست اور مددگار بنا لو، کافی سمجھو اللہ کو دوست، کافی ہے اللہ مددگار. گویا یہود و نصارہ کی سازشوں کا توڑ کرنے کے لیے جو ہتھیار کارگر ہوگا وہ کیا؟ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرو، اللہ کو اپنا سرپرست بناؤ، اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھو. عموماً جب بھی ہمیں کوئی ایسی خبر ملتی ہے کہ فلاں شخص ہمارے خلاف کوئی کام کر رہا ہے تو ہم اپنی ذات کے بھروسے پر اس شخص سے نبٹنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے انسان نبٹ سکتا ہے, روزمرہ پیش آنے والی چھوٹی چھوٹی مشکلات, لیکن بڑی مشکلات کے لیے اور گنجلک مشکلات کے لیے کہ جن کا بظاہر کوئی حل نظر نہ آئے, اس میں بہترین طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات کا سہارا لو, اس کی طرف رجوع کرو, اس سے مدد مانگو اور اسے اپنا دوست, سرپرست, مددگار کافی سمجھو. بعض اوقات اسلام دشمن قوتوں کی چالیں اتنی گنجلک ہوتی ہیں, اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ اگر انسان خود ان کی گتھیوں کو سلجھانے کی کوششوں میں لگ جائے تو سوائے پریشانی کے کچھ حاصل نہ ہو. اور مادی اسباب اور وسائل کے اعتبار سے جب ہم آج کل کے حالات میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں خاص طور پر, تو ہم اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں کہ ہمارے دشمنوں کے پاس ہر طرح کے وسائل ہیں, مال, میڈیا, سارا بینکنگ سسٹم, اسلحے کے ذخائر, نظم و ضبط, ہر لحاظ سے وہ ہم سے آگے ہیں. اور ہم عموماً یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. ہمارے کچھ لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں, کچھ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں, کچھ صرف ان کی سازشوں کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں, کچھ اگریسو رویہ اختیار کر کے ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جس سے اسلام کا امیج اور خراب ہوتا ہے. نتیجتاً مسلمان دہشت گرد کہلاتے ہیں, فنڈامنٹلسٹ کہلاتے ہیں. تو ان سب چیزوں کا حل کیا ہے, کرنا کیا چاہیے؟ اللہ سے تعلق مضبوط, اپنی اصلاح, اپنی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا, اللہ کی رہنمائی کے مطابق کام کرنا. اگر مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہو تو دنیا کی کوئی چیز ان کو نقصان نہیں دے سکتی, کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم سچے ہوئے یعنی اپنے ایمان میں, تم ہی اعلیٰ رہو گے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ, اللہ ضرور مدد کرے گا ان کی جو اللہ کی مدد کرتے ہیں. کفا باللہ نصیرا, کب ہوگا؟ جب تم اللہ کے دین کے مددگار بنو گے. من الذین ہادو, ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے. اب یہاں بن گئے کا معنی کیسے کریں گے آپ؟ ہادا ماضی کا صیغہ ہے, ہو گیا, یہودی ہوئے یا بن گئے. یہ ایکسپریشن کیوں استعمال کیا گیا کہ وہ یہودی بن گئے؟ اس لیے کہ اللہ نے تو ان کو بھی مسلمان پیدا کیا تھا, ان کے پاس بھی اسلام جیسی نعمت بھیجی تھی, لیکن یہ فرقہ وارانہ نام انہوں نے خود اپنا رکھا. جیسے ہم نے اپنے سیکٹیرین نام رکھے ہوئے ہیں, تو انہوں نے بھی اپنی شناخت مسلمان کی حیثیت سے کھو دی اور یہودی کی حیثیت سے اختیار کی, اور یہ صرف یہودی بن کر رہ گئے, مسلمان ہونے کی ذمہ داریاں بھول گئے. اب ان کے شغل کیا ہے؟ یحرفون الکلم عن مواضعه, یہ پھیر دیتے ہیں کلام کو اس کی اصل جگہ سے. حرف یحرف تحریف, پیچھے بھی یہ لفظ گزر چکا ہے کہ اللہ کی کتاب کے الفاظ میں رد و بدل, تاویلات سے آیات کے معنی بدلنا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بات سن کر باہر جا کر اس کو بدل کر پیش کرنا. یحرفون, تحریف ہوتا ہے بات بدل دینا, اور الکلم سے مراد کون سے کلم ہیں؟ یعنی ان کی اپنی کتابوں کے الفاظ انہوں نے بدلے، اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر جو کلام سنتے تھے، آپ کے ارشادات سنتے تھے، جب مجلس ختم ہوتی تو یہ باہر جا کر ان باتوں کو بھی بدل کر پیش کرتے. آپ کے کہنے کا مقصود کچھ ہوتا، وہ پیش کسی اور طرح کرتے، کہ جس سے آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا کرنے کا موقع ہاتھ میں آ جائے. ام مواد ہی، مواد موضع کی جمع ہے، موضع رکھنے کی جگہ، یعنی جس جگہ کلمات کو ہونا چاہیے ان کو وہاں سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دیتے. یہ کام آج تک ہو رہا ہے. اگر آپ ان کا تیار کردہ کوئی پروگرام دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص کا مثلا یہ انٹرویو کر رہے ہیں یا کہیں کی رپورٹ تیار کر رہے ہیں، مثلا پاکستان کے کسی خاص حصے کی، کسی گاؤں کی، کسی خاص ایشو پر ٹیلی ویژن پہ جب کوئی رپورٹ تیار ہوتی ہے تو آپ نے انداز دیکھا ہوگا کہ ایک ہی انٹرویو کو کاٹ کاٹ کر کہاں سے کہاں جوڑ دیا جاتا ہے. کہنے والے نے بات کچھ کہی ہوتی ہے، جب وہ دوبارہ اسی بات کو دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے تو یہ کہا نہیں تھا اور میرے کہنے کا مقصود یہ نہ تھا. اور اس پر شاید آپ میں سے کچھ کو ذاتی تجربہ بھی ہوا ہو. کسی بھی پروگرام میں آپ دیکھیں کہ ایک بات شروع کی جاتی ہے، ابھی بات مکمل نہیں ہوتی، وہیں سین کاٹ کے کچھ اور دکھا دیا جاتا ہے. ابھی وہ پورا دکھایا نہیں جاتا کہ ایک اور چیز، ایک اور پیچ لگا دیا جاتا ہے. بعض اوقات بات کا بعد والا حصہ پہلے دکھا دیا جاتا ہے اور پہلا حصہ بعد میں. یہی ٹیکنیک وہ 1400 سال پہلے بھی دہرا رہے تھے، وہاں بھی استعمال کر رہے تھے، آج بھی کر رہے ہیں، خصوصاً مسلمانوں کا امیج خراب کرنے کے لیے، ان کے دین کو غلط مفہوم پہنانے کے لیے. یہ ان کی چالوں میں سے خاص چال ہے. یحرفون الکلم عن مواضعه، کلام کو اس کی اصل جگہ سے پھیر دینا تاکہ معنی کچھ سے کچھ بن جائے، بات کچھ سے کچھ نظر آئے. آپ دیکھیں کہ آج کل جب ہم کوئی ٹیلی ویژن پہ ایسا پروگرام دیکھتے ہیں تو بعض اوقات ہمارا کسی چیز کے بارے میں ایک اچھا امیج ہوتا ہے اور پھر وہ بدل جاتا ہے، پھر جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پروگرام اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ ایک چیز کے بارے میں جو ہمارا تحسین آمیز رویہ ہوتا ہے وہ نفرت آمیز ہو جاتا ہے، کیونکہ بات پوری نہیں دکھائی جاتی، بات مکمل نہیں کی جاتی. یہاں ایک بات آپ سب کو بتا دوں کہ اگر کبھی ایسے کسی ادارے کو انٹرویو دینا پڑے جس میں آپ خود بھی اسکرین پر آ رہے ہوں اور آپ کی بات بھی، تو ہمیشہ چند گنے چنے چھوٹے لفظوں میں بات کریں، اس طرح کا جملہ بولیں جسے کاٹا نہ جا سکے، لاکھ اگلوانے کی کوشش کریں، سینٹنس شارٹ بولیں تو بہت حد تک ان کے شر سے محفوظ رہیں گے. کیونکہ آج سے 4-5 سال پہلے ایک ٹیم آئی ہمارے پاس اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا پروگرام بنانا چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں اسلام کی جو مختلف ایکٹیویٹیز ہیں ان کو دکھانا چاہتے ہیں. خیر، ہم نے پہلا تجربہ تھا ہماری اسٹوڈینٹس کا، ہم لوگوں کا، تو جو کچھ انہوں نے پوچھا ہم نے خوب لمبی چوڑی باتیں کی، کیونکہ ہم اس جوش میں بھرے ہوئے تھے کہ خوب اسلام کی تبلیغ کریں، اور ایک بات کے جواب میں 4 دلائل کے اچھی طرح ہم واضح کر دیں. کچھ عرصے کے بعد جب وہ پروگرام سامنے آیا تو ہم سر پیٹ کے رہ گئے کہ جو کچھ ہم نے کہا تھا وہ مفہوم نہیں دے رہا تھا، وہ کچھ اور ہی مفہوم دیا جا رہا تھا. اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر ایک اور ٹیم آئی، کسی اور، نام لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ کسی کو بطور خاص تو مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت میں نے پھر، ہم نے کبھی انکار نہیں کیا تھا، جب بھی کسی نے اپروچ کیا کہ ہم پروگرام بنانا چاہتے ہیں آپ پہ، تو ہم نے کبھی انکار نہیں کیا، اس لیے کہ اگر ہمارے کسی بات سے اللہ تعالی کا کوئی میسج دنیا میں کہیں کنوے ہوتا تو ہونے دیں، اور کچھ نہیں تو ہم ایک خاموش تبلیغ ہیں اسلام کی اپنے آئیڈینٹیٹی کے ساتھ. اس پر میں نے اپنے اسٹوڈینٹس کو بریف کیا کہ آپ سب جواب دیں مگر بریف جواب دیں, ایک سینٹنس یا ڈیڑھ لائن سے زیادہ نہیں بولیں کہ اگر وہ کٹے تو وہ کچھ بھی نہ رہے پھر. تو یہ میں آئندہ زندگی کے لیے آپ کو نصیحت کر رہی ہوں, کیونکہ اسلام کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے آپ کہیں نہ کہیں ضرور ٹریپ ہوتے ہیں, اور آپ کو بھاگنے کی ضرورت بھی نہیں اور خوف زیادہ ہونے کی کہ ہم کوئی مجرم تھوڑی ہیں کہ ہم بھاگیں کسی سے کہ ہم آپ کی بات کا جواب نہیں دیں گے یا ہم اپنے دفاع میں آئیں. کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. جب انسان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ سچائی پر ہے, حق پر ہے, تو کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتا. اور جب اس کو یقین ہے کہ کفا باللہ ولیا و کفا باللہ نصیرا, تو اس پر صرف یہ کہ اپنی طرف سے محتاط رہے. اور آپ کو یہ بات تو معلوم ہوگی کہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کس کے ہاتھ میں ہے. من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ, ان کا فن کیا ہے, ان کا آرٹ کیا ہے کہ یہ باتوں کو کاٹنے کے اور ہیر پھیر کرنے کے خوب ماہر ہیں, اور یہ اللہ کی کتاب کو بھی سپیئر نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بھی ایسے ہی فتنے اٹھاتے کہ بات کچھ ہوتی جا کے کچھ بتاتے. ویقولون, اور کہتے, یعنی آپ کی مجلس میں ہوتے تو کہتے سمعنا, ہم نے سن لیا, ہم نے سن لیا, اور دل میں کہتے وعصینا, ہم نے نافرمانی کی. اوپر سے خوب سر ہلاتے اور دل میں جل کٹ کے مرتے اور کہتے ہم نہیں مانیں گے, حسد اور ضد اور عداوت اور تعصب کی وجہ سے. بظاہر بہت اوبیڈینٹ نظر آتے لیکن اندر سے شدید بغض رکھتے. اور کیا کہتے, وسما, آپ ہماری بات سنیے, لسن. وسما کا کیا معنی, لسن. اوپر سے یہ کہتے اور اندر سے کیا کہتے, غیر مسمعین, کاش نہ سنوائے جاؤ, کاش سن نہ سکو, اللہ کرے سن نہ سکو. نعوذ باللہ, بہت ہی شدید لفظ تھا یہ, غیر مسمعین. غیر مسمع محاورتن بھی بولا جاتا ہے کہ غیر مقبول ہو جاؤ, تمہاری بات کوئی نہ سنے, تمہیں کوئی نہ سننے آئے, تمہاری طرف کوئی توجہ نہ کرے, تم سن ہی نہ سکو. یہ تھا یہود کا رویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اللہ کے پیغمبر کا کس طرح مذاق اڑا رہے تھے. آپ کی مجلسوں میں ہوتے تو کہتے سمعنا, ہم نے سن لیا, سمجھ آ گئی ہم کو, اور دل میں کیا کہتے, عصینا, ماننا ماننا کوئی نہیں, بس سننے آتے ہیں, سن کے چلے جائیں گے, عمل کرنے تھوڑی آتے ہیں, عمل نہیں کرنا, یہ تو پکا وعدہ کر کے آئے ہیں کہ صرف سننے جانا ہے. وسما, اور لسن, سنو. یعنی جب آپ سناتے تو کہتے سن لیا سن لیا, اور سنا کوئی نہیں ہوتا تھا اس لیے بعض باتوں کو ریپیٹ کرواتے, کہتے ذرا سنیے ہماری بات, اور منہ سے کہہ کے سنیے اور اندر سے کہتے غیر مسمعین, کاش نہ سن سکو, کاش تمہاری بات سنی ہی نہ جائے. ورائنا, اور رائنا کہتے. آپ نے دیکھو گا کہ آج کل بھی کئی شریر لوگ کیا کرتے ہیں, جیسے اسٹریٹس کے نمبرز یا نام لکھے ہوتے ہیں نا, تو ان میں سے بعض اوقات مثلاً اسٹریٹ 20 لکھا ہوا ہے تو صفر مٹا دیں گے تاکہ لوگ پریشان ہو, سمجھے اسٹریٹ 2 ہے. یا بعض اوقات کیا کریں گے کہ اگر 2 ہے تو اس کے آگے صفر بڑھا دیں گے تاکہ لوگ پریشان ہوں. ہمارے ہاں یہ ایک مذاق بنا ہوا ہے اور ایک کھیل ہے, یعنی ایک شرارت ہے, لیکن یہ شرارت فساد ہے. اسی طرح یہ بھی بظاہر شرارت کر رہے ہوتے تھے, لطیفہ بنا رہے ہوتے تھے, مذاق اڑا رہے ہوتے تھے, انجوائے کر رہے ہوتے تھے, لیکن اصل میں فساد کر رہے ہوتے تھے. ورائنا, اور رائنا کہتے, لیم بألسنتهم اپنی زبانوں کو موڑ کر، رعینا بنا دیتے یعنی زبان کو لچکا دیتے، پریشرائز کرتے پیچھے کو، لیتا موڑنا، لوا یلوی کا مصدر ہے، موڑنا گھمانا پھیرنا اس کے معنی ہوتا ہے. تحریف ہوتا ہے الفاظ میں تبدیلی، اور لین کیا ہوتا ہے لہجے میں تبدیلی. اب رائنا میں الفاظ میں بظاہر تبدیلی نہیں کرتے تھے، لیکن زبان کو موڑ کے ایکسنٹ بدل دیتے تھے. وطانن فی الدین، اور تانا دینے کی غرض سے دین میں، یعنی یہ سب کھیل کس لیے تھا؟ تاکہ دین بدنام ہو، دین کو تانے پڑیں، دین کے نقصان کے لیے، یعنی عیب گوئی کی خاطر. ولو انہم، اور اگر وہ، قالو کہتے، سمعنا سنا ہم نے، واطعنا اور اطاعت کی ہم نے، وسما اور سنیے، ونظرنا اور نظر کیجئے ہماری طرف، یعنی رائنا کی بجائے وہی لفظ بولتے جو صحابہ کرام کو کہا گیا تھا، لکانا خیر اللہم، تو یہ ان کے حق میں بہت اچھا ہوتا. اب دیکھیں کہ ہیں الفاظ ہی، تو کچھ الفاظ ناپسندیدہ قرار پائے اور کچھ پسندیدہ، اور جب انہیں الفاظ کے چناؤ میں آلٹرنیٹ دیا گیا تو انہوں نے قبول نہ کیا، حالانکہ اگر قبول کر لیتے لکان خیر اللہم و اقوام، تو وہ ان کے حق میں زیادہ اچھا ہوتا اور زیادہ مضبوط بات ہوتی، اقوام زیادہ درست راست بازی کی بات. ولیکن، لیکن، لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی، کیوں؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. کون سا کفر؟ یہ الفاظ کے ہیر پھیر. فلا یؤمنون، اب وہ ایمان نہیں لائیں گے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے. کہا جاتا ہے کہ یہود میں سے ایمان لانے والوں کی تعداد 10 تک بھی نہ پہنچی تھی، 10 تک، یعنی میکسیمم 10 لوگ مسلمان ہوئے. اچھا، ہمارے یہاں ایک کتابچہ پایا جاتا ہے، عموماً لوگ اس کو پڑھتے ہیں، ایک دفعہ مجھے بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا تھا. اس کا نام ہے بی بی فاطمہ کا معجزہ، اور اس میں ایک کہانی لکھی ہوئی ہے، اگر میری یاداشت درست ہے، کہ ایک مرتبہ پتنی 600 کے 400 یہودی عورتیں مسلمان ہو گئیں، 500، اچھا 500 چلے جتنی. تو اس پر مجھے کافی پریشانی ہوئی وہ کہانی پڑھ کر، کہ قرآن میں تو کہا گیا ہے فلا یؤمنون الا قلیلا، کہ بہت کم ایمان لائیں گے، اور تاریخی روایات یہ بتاتی ہیں کہ 10 سے زیادہ لوگ ان کے مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو یہ 500 یہودی عورتیں کہاں سے مسلمان ہو گئیں، اور انہوں نے اپنی عورتوں کو چھوڑ کہاں دیا، اور ان کو سپیئر کیسے کر دیا، اور معاف کہاں کر دیا. تو بعض کہانیاں خود سے لکھ لی جاتی ہیں، پھر ان کے ساتھ کرامات وابستہ کر دی جاتی ہیں، پھر وہ اصل دین بن جاتی ہیں، اور جو اصل دین ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے. بہرحال، تو یہ ایمان نہ لائیں گے مگر بہت کم، اور ان پہ اللہ نے لعنت کیوں کی؟ کیونکہ یہ ایسی حرکتیں کرتے تھے. اور جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے وہ شخص کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا، وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا.